الحمد وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کی یاد اللہ کی سب سے بڑی نعمت جس انسان کو اللہ کی یاد حاصل ہو جائے اس کے دل کو اللہ کی یاد لگ جائے یعنی ہمیشہ اس کے دل پر اللہ کی یاد چھا جائے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور انسان کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ جیسے ایک انسان کو کسی چیز کی بہت زیادہ رغبت، چاہت، کسی چیز کا بہت زیادہ شوق، اس کی بہت زیادہ تمنا اور آرزو ہوتی ہے تو ہر دم وہی چیز اس کے دل پر چھائی ہوتی ہے، اس کی نگاہوں میں وہی چیز دوڑتی ہے، اس لیے کہ وہی اس کا مقصود ہے، وہی اس کا مطلوب ہے۔ اسی طرح بندے مومن جو اللہ کی محبت کا طلبگار ہے، اس کے دل کو اگر اللہ کی یاد، اللہ کی حضوری حاصل ہو جائے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ جس طرح دنیا کی چاہت، دنیا کی رغبت دل پہ سوار ہوتی ہے تو انسان اس کو پا لیتا ہے، اسی طرح اگر اللہ کی یاد، اس کی چاہت، اس کا شوق، اس کی تمنا اگر ہے تو ایک کام ہمیں کرنا ہے اور وہ یہ کہ ہمیں فکر لگ جائے، ہمیں یاد الہی کے حاصل ہونے، یاد الہی کے حاصل کرنے کی فکر ہم پر سوار ہو جائے اور غفلت سے ہماری حفاظت اور غفلت سے ہمارا بچاؤ ہو جائے، جس کو ہم بے توجہی کہتے ہیں، بے فکری کہتے ہیں، غفلت کہتے ہیں۔ اس غفلت، بے توجہی، بے فکری سے ہم بچ جائے اور ہمارے اوپر ایک فکر سوار ہو جائے کہ ہمیں اس یاد الہی کی دولت کو حاصل کرنا ہے۔ جب انسان کے اوپر فکر سوار ہوتی ہے تو فکر ایک ایسی خوبی ہے کہ فکر کے بارے میں کہا گیا کہ فکر نجات کے لیے کنجی ہے۔ جیسے کنجی کے ساتھ انسان کسی بڑے مکان میں داخل ہو سکتا ہے، اسی طرح کسی انسان کے اندر اگر فکر آ جائے کہ مجھے یاد الہی کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی یاد کو اپنے دل میں بسانا ہے، اللہ کے نام کو دل میں سجانا ہے، یہ فکر اگر اس کو سوار ہو جائے تو فکر انسان کے لیے کامیابی کی کنجی ہے۔ اسی فکر کو بعض لوگوں نے کہا کہ فکر انسان کی منزل کا پہلا زینہ ہے۔ جیسے پہلے زینے تک پہنچ جانے کے بعد اس بات کی امید، اس بات، یہ بات یقینی بن جاتی ہے کہ ہم مکان تک، منزل تک پہنچ جائیں گے، اسی طرح جس انسان کو یاد الہی کی فکر سوار ہو جائے تو یہ فکر کا سوار ہونا اس کی منزل کے لیے پہنچنے تک آسانی کا ذریعہ ہے۔ اور جہاں فکر کے بجائے غفلت ہوتی ہے، بے توجہی ہوتی ہے، بے فکری ہوتی ہے، بے خیالی ہوتی ہے، تو پھر وہی بے فکری، بے توجہی، وہی غفلت انسان کو ہمیشہ دور لے جاتی ہے، بلکہ نعمتوں کے ماحول سے انسان کو الگ ہونا پڑتا ہے۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جنت میں تھے اور ساری نعمتوں کے درمیان تھے، مگر پھر حضرت آدم علیہ السلام سے وہ ہوا جو ہم اور آپ جانتے ہیں۔ پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ انہوں نے جو کچھ کیا، یعنی جس پھل کو کھا لیا جبکہ اس پھل کو کھانا نہیں تھا، پھل کو کھانا نہیں تھا تو اللہ خود شہادت دیتے ہیں کہ اس پھل کے کھانے کا عزم نہیں تھا، پھل کے کھانے کا پختہ ارادہ نہیں تھا۔ اللہ کی نافرمانی نہ ان سے ہو سکتی ہے اور نہ نافرمانی ہونے کا پختہ عزم تھا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان میں عزم نہیں پایا، پختہ ارادہ نہیں پایا۔ تو پھر یہ ہوا کیسے؟ لکھا ہے مفسرین نے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر ایک لمحے کے لیے بے توجہی کی کیفیت آ گئی، بے خیالی کی کیفیت آ گئی، بے دھیانی کی کیفیت آ گئی، یوں کہہ سکتے ہیں تھوڑے لمحے کے لیے ایک بے فکری کی کیفیت آ گئی۔ اس کی بنیاد پر آدم علیہ السلام نے اس کو کھا لیا اور جنت سے آپ کو نکلنا پڑا۔ پتہ چلا کہ بے فکری، بے خیالی، بے توجہی اور غفلت انسان کو بڑی نعمتوں سے باہر کرتی ہے، بڑی نعمتوں سے انسان کو محروم کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جتنی قوموں کے تذکرے اور جتنی قوموں کے بارے میں عذاب کے تذکرے سنتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان قوموں پر جو عذاب آئے ہیں، جن قوم کے اوپر جو عذاب آیا ہے، اس عذاب کے آنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ انبیاء کرام ان کے درمیان موجود تھے۔ انبیاء کرام نے ہر طرح کی محنتیں کی، مگر اس کے باوجود قوم کی طرف سے بے فکری، بے توجہی، غفلت، بے اعتنائی کا برتاؤ رہا۔ اگر ان میں فکر ہوتی اور نبیوں کے باتوں پر وہ توجہ دیتے اور پوری دھیان کے ساتھ اس کو سننے کی کوشش کرتے تو ہرگز وہ نافرمان ہو کر عذاب کے مستحق نہیں بنتے، مگر انہوں نے نبیوں کی باتوں کو ہمیشہ بے توجہی، بے رغبتی اور بدذوقی کے ساتھ سنا، بے خیالی اور غفلت کے ساتھ ان کے پاس آتے اور ان کی باتوں کو سنتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غفلت اور بے توجہی کی بنا پر نبیوں کی باتوں کا کوئی اثر ان کے دل پر نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمانہ ہے، یہ بہت طویل زمانہ ہے، بہت لمبا زمانہ ہے۔ اتنا لمبا زمانہ کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ تقریباً 1600 سال سے زائد کا فاصلہ ہے، حالانکہ ہمارے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا جو فاصلہ ہے وہ 1437 زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں، 47 کہہ سکتے ہیں اور اس سے تھوڑا زیادہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک کا جو فاصلہ ہے وہ 1600 سے کے قریب ہے۔ اتنے فاصلے میں کبھی اس روئے زمین پر کفر نہیں ہوا، کبھی شرک نہیں ہوا، کبھی کفر و شرک نہیں ہوا۔ ہاں معصیت ہوئی ہے، اللہ کی نافرمانی ہوئی، مگر کفر و شرک نہیں ہوا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے جب کفر کا اور شرک کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہلی کوشش تھی اور ان کے درد اور سوز کے ساتھ جو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانا چاہا تو ان کی قوم نے کوئی توجہ نہیں دی، بے فکری اور غفلت کی بنیاد پر رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بھرپور ایک طویل زمانے تک محنت و کوشش کے باوجود اس قوم نے کبھی توجہ نہیں دیا، ورنہ اگر توجہ دیے ہوتے اور اللہ کی قدرت کو سنے ہوتے اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تک کی جو قومیں تھیں ان کے حالات کو سن کر عبرت حاصل کیے ہوتے تو ایسی معصیت میں نہ پڑتے اور ایسے عذاب میں گرفتار نہ ہوتے۔ چنانچہ پانی کا عذاب آ گیا، اور پانی کے عذاب کی سے ہوا کیا کہ 150 دن، تقریباً 5 مہینے اس روئے زمین پر پانی کا سیلاب رہا اور پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی۔ صرف وہی لوگ باقی رہ گئے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ اس کے بعد پھر دیکھیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر جو کشتی میں سوار تھے انہی سے پھر نسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن زمانہ گزرتا گیا، پھر غفلت بڑھتی گئی، زمانہ بڑھتا گیا، غفلت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پڑپوتے تھے جن کا نام عاد ابن ارم ہے، وہ ان کے زمانے، ان کی جو قوم ہے، ان کے جو قبیلے ہیں، ان سے جو قبیلہ پھیلا، عاد ابن ارم سے جو قبیلہ پھیلا وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا، بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا، یہاں تک کہ اس ایک بندے سے تقریباً 13 قبیلے تیار ہو گئے، 13 قبیلے آباد ہو گئے۔ مگر جتنی تیزی کے ساتھ وہ پھیلا اتنی تیزی سے ہی ان کے اندر غفلت آتی گئی، اور اسی غفلت کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اس 13 قبیلے پر بہترین محنت کی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ بے توجہی، بے فکری تھی، اسی بے توجہی، بے فکری کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ تو قرآن کریم کی آیات پر اور قوموں پر آنے والے عذاب پر اگر ہم اور آپ غور کرتے ہیں تو نتیجہ یہی سامنے آتا ہے کہ جو ابتدا ہے، جو ابتدا ہے وہ ابتدا غفلت ہے، بے توجہی ہے، وہ ان کی بے فکری ہے، بے اعتنائی ہے. پتہ چلا کہ بے فکری، بے فکر ہو جانا، بے توجہ ہو جانا، غافل ہو جانا، یہ انسان کو کبھی نہ کبھی عذاب تک، کسی کبھی نہ کبھی بڑی مصیبت تک انسان کو لے جاتا ہے. چنانچہ پھر اس کے بعد دیکھیں حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے، یہ قوم سمود کو بھی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سمجھایا، لیکن سرکشی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ پھر ان کے اوپر بھی عذاب آیا اور وہ تباہ کے تباہ ہو گئے. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو دیکھیں، لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل ایک ماں سے زیادہ شفقت رکھتے ہوئے اپنی قوم کو سمجھایا، ایک باپ سے زیادہ ہمدردی رکھتے ہوئے اپنی قوم کو سمجھایا، مگر وہی غفلت، بے فکری، بے توجہ ہی، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کو جلال آیا، اور جلال ایسا آیا کہ تاریخ میں ایک ایسی سزا دی گئی کہ آج تک وہ سزا کی نشانی باقی ہے، جس کو ہم اور آپ تاریخ میں اتہاس میں پڑھتے ہیں، جس کو بحر میت اردو میں کہا جاتا ہے، بحر میت یعنی مردہ سمندر، اور انگلش میں غالباً اس کو ڈیتھ سے کہتے ہیں، یعنی مردہ سمندر، جو آج وہاں شام، ملک شام کے اندر پایا جاتا ہے. تو اب دیکھیں کہ وہ ایک ایسی جگہ بن گئی ہے کہ جو سب سے زیادہ گہری ہے، اس کا پانی بہت زیادہ کھارا ہے، عجیب اس کی باتیں لکھی گئی ہیں کتابوں کے اندر. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عذاب جب آتا ہے، مصیبت جب آتی ہے، تو اس کی جو اصل وجہ ہے، اس کی ابتدا غفلت سے ہوتی ہے، اس کی ابتدا بے توجہی سے ہوتی ہے، کہ انسان بے توجہی سے بات سنتا رہا، غفلت سے بات سنتا رہا، اور دھیان سے اس نے اس باتوں کو دل پر نہیں لیا، تو وہی بے فکری اس کے عذاب کا ذریعہ بنتی ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، کہ اگر ہم یاد الہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بے فکری کو ختم کرنا ہوگا، بے توجہی کو، لاپرواہی کو ختم کرنا پڑے گا، اور فکر کی دولت کو ہمیں اپنے اندر سمونا ہوگا، فکر کی دولت ہمیں حاصل کرنی پڑے گی، کیونکہ فکر سوار ہو جائے گی ہمارے اوپر کہ ہمیں دل کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے، اپنے اللہ کی یاد سے ہمیں دلوں کو روشن کرنا ہے، اپنے دل میں اللہ کی یاد کو لانا ہے. تو یہی فکر ہمیں اللہ رب العزت کی یاد کو دلائے گا اور اللہ کی رحمت اترے گی. ورنہ انسان اگر بے فکر ہو جاتا ہے، تو چاہے نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہو، اس کے پاس سب کچھ ہو، مگر نعمتوں میں ہونے کے باوجود بے فکری اور غفلت انسان کو بڑی شرکشی اور بڑی مصیبت تک لے جاتی ہے. روایت میں آتا ہے، تاریخی روایت ہے، کہ اللہ رب العزت نے اسرائیل علیہ السلام، جو موت کے فرشتے ہیں، ان سے پوچھا کہ کبھی تجھے کسی پر رحم آیا، کبھی کسی کی روح نکالتی تجھے رحم آیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ، ہاں حکم آپ کا ہے، میں سب کی روح نکالتا ہوں، مگر ایک موقع پر مجھے رحم آ گیا. اللہ نے پوچھا وہ کیا؟ تو کہنے لگے کہ ایک دفعہ لوگ کشتی میں سواری کر رہے تھے، دریائی سفر کر رہے تھے، کشتی ٹوٹ گئی، تمام کے تمام لوگ تباہ و برباد ہو گئے، تمام کے تمام لوگ ڈوب گئے. ایک تخت پر ایک ماں، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ، وہ بچ گئے. دھیرے 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 وہ کشتی، وہ تختہ دریا کے کنارے لگا. اس موقع پر اللہ، آپ نے مجھے حکم دیا کہ ماں کی روح کو بھی نکال لو. اب وہ سمندر کا کنارہ ہے، کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، اور ماں اپنے سینے سے اپنے بچے کو لگائے ہوئی ہے. اس موقع پر جو آپ نے فرمایا تھا کہ اے میرے فرشتے، اس ماں کی روح کو نکال، اس وقت مجھے اس بچے پر ذرا رحم آ گیا تھا کہ میں کس طرح اس بچے کی ماں کی روح کو نکالوں. اللہ رب العزت نے فرمایا، فرشتہ سنو میرا نظام، کہ جس ماں کی روح کو تم نے نکالا اور جس وقت تجھے رحم آیا، میں اس بچے کا حال بتاتا ہوں کہ وہ بچہ دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے پڑا رہا، میں نے اس پر بادل کا سایہ کر دیا، ہم نے ہوا کو معتدل کر دیا، اتنا ٹھنڈ نہ وہ ہوا نہ تکلیف دے نہ نقصان پہنچائے، میں نے ہوا کو معتدل کر دیا، ہم نے اس بچے کے دودھ پلانے کا انتظام کر دیا کہ بچے کو وقت پہ دودھ مل جاتا تھا، سایہ تھا، اور چھوٹے چھوٹے پرندے، چھوٹے چھوٹے جانور وہاں پر آ کر کھیلتے کودتے تھے تاکہ اس بچے کی دل بستگی ہو جائے، بچہ خوش رہے، یہاں تک کہ چھوٹا بچہ بڑا ہوا، بڑا ہوتے ہوتے میں نے ہر طرح کی دولت اس کو عطا کی. یہ وہی بندہ ہے جو آگے چل کر نمرود بن گیا. آپ دیکھیں کہ نمرود بنا ہے، اس سے پہلے اس کی حالت کیا تھی؟ پروردگار کی شان یہ ہے کہ وہ پاک پروردگار جب دیکھتا ہے بندے کو، نوازنا چاہتا ہے تو نوازتا ہے. اگر وہی نمرود بے فکری کی زندگی نہ گزارتا، غفلت بھری زندگی ابتدا سے نہ گزارتا کہ میں کن حالات سے گزرا ہوں اور کس طرح میری پرورش ہوئی ہے اور کس طرح اللہ نے ہمیں نعمتوں میں رکھا ہے، اگر اس غفلت میں وہ نہ پڑا ہوتا، تو ظاہر بات ہے کہ آگے چل کر وہ نمرود نہ بنتا. تو پتہ چلا کہ انسان غفلت کی زندگی اور بے فکری کی زندگی انسان کو بہت آگے تک لے جاتی ہے, اور فکر انسان کو ہو تو فکر کی بنیاد پہ انسان بہت آگے بڑھتا ہے. دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے ذی القدر صحابی ہیں. یہاں تک ان کی تعریف آتی ہے کہ جس سے گلی سے گزر جاتے تھے شیطان کی ہمت نہیں ہوتی تھی تو وہاں سے گزر جائے. اتنا بڑا انسان, شیطان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس گلی سے گزر جائے حضرت علی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب ایک دفعہ مدینہ منورہ میں آگ لگ گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قمیص دی, اور اپنی قمیص دے کر کہا کہ جاؤ اس کو کوڑے بنا لینا, اور کوڑے بنا کر کے اس کے ذریعے سے اس آگ کو مارنا, اس کے ذریعے سے آگ کو مارنا, آگ بجھ جائے, آگ بجھ جائے. آپ سوچ سکتے ہیں کپڑے میں تو فوراً آگ لگتی ہے, کہا بجھ جائے گی. یہاں پر عارفین نے اور زبیر الدین نے عجیب نقطہ لکھا ہے کہ در حقیقت حضرت عمر فاروق کے دل میں محبت الہی اور عشق الہی کی چنگاری جلتی تھی, محبت الہی اور عشق الہی کی چنگاری جلتی تھی. اس چنگاری کا اثر ان کے کپڑے میں آ چکا تھا. تو عشق الہی کی چنگاری کا اثر کپڑے میں آ جائے, اب اس کپڑے کو دنیا کی آگ کیسے جلا سکتی. لہذا اسی کپڑے کو جب لگایا تو دنیا کی آگ بہرحال کمزور ہے, اور عشق الہی کی حرارت اور عشق الہی کی ہیٹنگ اور اس کی آگ, اس کی چنگاری مضبوط ہے. لہذا حضرت عمر فاروق کے کپڑے کی برکت سے وہ آگ بجھ گئی. اتنا بڑا مقام تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, مگر یہ حضرت عمر فاروق کی فکر دیکھیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کے نام بتا دیے تھے, تو فکر دیکھیے کہ ان کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا کہ اے حذیفہ میں منافقین کے نام تو نہیں پوچھنا چاہتا ہوں, مگر اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ کہیں عمر کا نام تو اس میں لکھا ہوا نہیں ہے. آپ سوچ سکتے ہیں عمر فاروق جن کو آپ نے بشارت دے دی اپنے بارے میں کیسی فکر ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا نام اس میں شامل ہو گیا ہو, میں یہ جاننے کے واسطے آیا ہوں. پتا چلا کہ انسان کے اندر فکر کا ہونا یہ اس کی سعادت مندی کی علامت ہے. اسی بنیاد پر حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آنا جانا بند کر دیا. اس کے بعد پھر پتا چلا کیوں, اس لیے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو میری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, اور آپ سے میں گھر جاتا ہوں تو میری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. تو فکر سوار ہو گئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا دل خراب ہے, اور میرے دل میں کہیں نفاق تو نہیں ہے کہ یہاں رہتا ہوں تو حالات اچھے ہیں اور اپنے گھر چلا جاتا ہوں تو میرے حالات بگڑ جاتے ہیں. یہ جو کیفیت ان کی پیدا ہوئی کیوں, اس لیے کہ وہ فکر تھی. پتا چلا کہ فکر کی بنیاد پر انسان آگے بڑھتا ہے, غفلت اور بے توجہی کی بنیاد پر انسان ہمیشہ زوال میں جاتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذرا اپنے اندر فکر پیدا کریں کہ اللہ کی یہ نعمت, یہ دولت ہمیں حاصل ہو سکے, اور بے فکری اور غفلت کو ہم ختم کریں. آج کی اس گفتگو میں بنیادی طور پہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ غفلت اور بے فکری ہم کیسے ختم کریں. غفلت اور بے فکری کے ختم کرنے کا طریق یہ ہے کہ دو تین گھنٹے کے بعد, چار گھنٹے کے بعد, آدھے گھنٹے کے بعد ذرا ہم اپنے بارے میں جائزہ لے لیں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, تیرے میں نے کیا کیا ہے. ظاہر بات ہے ہم بہت مشغول نہیں ہیں, ہم بہت مشغول نہیں ہیں. تو جب بہت مشغول ہیں کہ دو گھنٹے کے اندر ہم نے ایک دفعہ بھی اپنے اللہ کو دل سے یاد نہیں کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ غفلت ہے. لہٰذا غفلت سے بچنے کا طریقہ کہ ہر دو گھنٹے, آدھے گھنٹے, تین گھنٹے کے بعد ذرا ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ اتنی دیر میں مجھے اپنے اللہ کی یاد آئی یا یاد نہیں آئی. اگر نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے پردے پر غفلت سوار. اب جب انسان اس طرح سے جائزہ لیتا جائے گا تو آگے عزم کرے گا کہ انشاءاللہ اب میں اپنے اللہ کو تھوڑا یاد کروں گا, تو پھر تھوڑی دیر کے بعد, دو گھنٹے کے بعد پھر سوچے گا تو کم سے کم دو چار دفعہ اللہ اللہ تو کرے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذرا غفلت سے نکلیں. آج دیکھیں دنیا میں جو بھی کوئی حادثہ پیش آتا ہے, کوئی بھی حادثہ پیش آئے گا تو غفلت کی بنا پر, غفلت ہی بجائے گاڑی چلاتا ہے ڈرائیور, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے غفلت ہی کی بنا پر. وہ کہتا ہی ہے کہ میں ذرا ادھر دیکھنے لگا تھا, میری نظر چپ گئی تھی. تو غفلت ہی کی بنیاد پر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. تو کوئی بھی خرابی, کوئی نقصان اگر ہو تو غفلت ہی وجہ ہے. اگر ہم سے آج اگر آنکھوں سے خطا ہو, زبان سے غیبت ہو, بنیاد اگر تلاش کریں گے تو اس وقت ہم اپنے اللہ سے غافل ہوں گے. لہذا غفلت ختم کرنا ہے. غفلت کا ختم ہونا گناہوں سے نجات کا ذریعہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں آپ کو اس غفلت سے بچا کر یاد الہی کی نعمت و دولت عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں اور اس خیال کو جمائیں. کہ اصل مقصد ہمارا اسی دل کی کیفیت کو لینا